الرسول من أهواها فكأننا أهوى الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم في سورة مائدة اسمه آيات كأيه جملة مستر بسرور انده هين خالق کائنات کی طرف سے دعوت عام ہے سب کو دعوت ہے من اریاها فکأنما اهوى الناس جميعا اے انسانو اگر تم نے کسی ایک انسان کی حیات کو بتا لیا زندگی بتا لی تو گویا تم نے سارے انسانوں کی زندگیوں کو بتا دیا. سب حضور آواز رہنا ابھی جانا جنا میں ایک گفتگو ہو رہی تھی مجلس کے پہلے حصے میں کہ ہمارے مولانا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ہجرت پیغمبر کی بستر پر سو کر اس حیات کو بتایا ہے اس زندگی کو بتایا ہے جس زندگی کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو زندگی ملی ہے. تو میں پھر جب آوازیں بولا آپ دیکھیے کہ اسلام پر مولا المتقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا احسان ہے کہ علی نے موت کے بستر پر سو کر نبی کی زندگی کو بچایا اور اس اطمینان سے سو گئے کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ سو جاؤ جب تو علی رات کے سونے کے عادی نہ تھے مگر جب پیغمبر نے کہا سو جاؤ تو علی بڑے اطمینان سے سو گئے. اس طرح سے سوئے کہ ادھر سے کبھی نہ سونے والے خدا نے اس سونے والے کو دیکھا سونا جانچا سونا پرکھا دیکھا بڑا لاجواب سونا ہے. کہا میرے حبیب ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں ذرا سونے والے سے بات تو کرا دے. جب پیغمبر نے کہا یا علی یہ سونا بیچو گے علی نے کہا ہاں بیچیں گے. پیغمبر نے کہا ہوگا کیا لو گے علی نے پوچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول خریدار کون ہے. پیغمبر نے کہا یا علی تیری خوش نصیبی یہ ہے کہ خریدار خود خدا ہے. سلام صحیح مانگا دے ابھی رانی گرانی اللہ نے اس سونے کو خرید لیا علی کے سونے کو خرید لیا. کس طرح سے خریدا کہ قدرت کی آواز آئی یا علی تو نے پوری کمائی دے دی ہم نے پوری خدائی دے دی. کیونکہ جس کو اللہ کی رضائے مل جائے یقیناً اس سے پوری خدائی مل جاتی ہے. سلام پر جلا آواز بنا اور سری کی آیت نازل ہوئی تاکہ یہ سند کائنات کے سامنے پیش کی جا سکے کہ اسی کے بعد اگر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے تو قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس سونے والے کا نفس خرید لیا اور اللہ نے اپنی رضائیں بستر نبی پر سونے والے کو دے دی. تو اب ابھی جانے گرامی اگر کوئی رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے اگر کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے کوئی بھی انسان اللہ کی رضا تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ علی کی رضا نہ حاصل کر لے. سلام پر جب آواز بنا ادھر سے پیغمبر خدا جو چلے مکے کو چھوڑ کر چلے تو تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ پیغمبر خدا مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ مدینے کے باہر ٹھہر گئے. اب کئی فوج آ رہے ہیں کئی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں کئی لوگ آ رہے ہیں کئی دعوتیں آ رہی ہیں انویٹیشنز آ رہے ہیں کہ چلیے سرکار پورا شہر جو ہے آپ کے انتظار میں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں نہیں ہم تب تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے بھائی علی نہ آ جائیں. پیغمبر نے کیا جواب دیا ہم مدینے میں تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے بھائی علی آ جائے. یعنی پیغمبر نے مدینے کے باہر علی کا ایک دن انتظار نہیں کیا بلکہ تاریخ میں لکھا کہ پیغمبر نے علی کا تین دن انتظار کیا. یعنی نبی نے پہلے امام کا انتظار کر کے بتایا کہ دیکھو میں نبی ہو کر امام کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے کہ نبی کا انتظار کرنا نبی کا امام کا انتظار کرنا نبی کی سنت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. سلام کر کے بابا دے سرکار رسالت امام نے ہمارے پہلے امام کا انتظار کیا اور پہلے کا انتظار کر کے بتایا کہ میں پہلے کا کر رہا ہوں تمہیں بارہویں کا کرنا ہوگا. چلو آج پھر بلایا ابھی کسی شیعہ تاریخ سے اب نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہی مستند ترین تاریخ ہے, تاریخ ابن خلدون سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر خدا کیسے مدینے میں داخل ہوئے ہیں. اب تو مدینے میں داخلہ کا مطلب ہوا, اب تو علی بھی آ گئے, اب سارے مسلمان دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر مہمان ہو جائے, کیونکہ جہاں مدینے میں اللہ کے رسول کا کوئی گھر نہیں ہے. اب غریب بھی دعوت دے رہا ہے, امیر بھی دعوت دے رہا ہے, فقیر بھی دعوت دے رہا ہے. اب نبی کس کا, جن کو توڑنا نہیں چاہتے, نبی کا گھر تو ہے نہیں, کہیں تو ٹھہرنا ہے. اب نبی نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا اور وہاں سے نہیں مانگ رہی. اے میرے محبوب, جہاں آپ کی روشنی مانگ جائے گی وہی آپ کا گھر ہوگا. چلو آپ پر جب آگے بڑھو. اب تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے کسی سے کہا بھی ہوگا, ابن خلدون سے عرض کر رہا ہوں. کچھ اور بات تواریخ میں بھی یہ ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ نبی کی اوسنی کے اوپر بیٹھ جائے, مگر اوسنی نے دیکھنا نہیں لیا. کئی لوگوں نے ایک آیا دوسرا آیا, کئی لوگ آئے مگر اوسنی جو ہے وہ بیٹھے نہیں دیتی. اب پیغمبر نے آخر میں کہا, یا علی تم ذرا اوسنی پر سوار ہو جاؤ, کیونکہ اگر پہلے ہی علی کو حکم ملتا تو پتا نہ چلتا کہ نصیحت خدا کیا ہے. اصل بات تو جواب آگے بڑھے. جب سب نے دیکھ لیا اس کے آخر میں حکم ہوا, یا علی اونٹنی پر سوار ہو گئے. اب علی اونٹنی پر سوار ہو گئے, مدینے میں داخلہ عرض کر رہا ہوں. اب پیغمبر خدا اونٹنی کے آگے آگے ہیں اور علی اونٹنی کے اوپر ہے اور سارے مسلمان اونٹنی کے پیچھے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ پیغمبر خدا نے مدینے میں داخل ہوتے ہی پہلی جو چیز سکھائی کہ آگے آگے محمد رسول اللہ ہے اور اس کے پیچھے بغیر فاصلے کے علی ولی اللہ ہے. سلام پیغمبر آگے ہے. سارے مسلمان اونٹنی کے پیچھے ہیں, آگے آگے محمد رسول اللہ اور اس کے پیچھے بغیر فاصلے کے علی ولی اللہ. یعنی مدینے میں داخل ہوتے ہی پیغمبر نے علی کا مقام بتایا. اب علی جانے گرامی جو اونٹنی جہاں سے گزرتی ہے اس گھر کے مالک کے دیہ کے لیے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں. مالک جو اونٹنی یہیں بیٹھ جائے تاکہ پیغمبر میرے مہمان بن جائے, مگر اونٹنی گزرتی جا رہی ہے. ایک مکان مکان گزرا, دوسرا مکان گزرا, یہاں تک کہ مکان ختم ہو گئے. اب تو ویران جگہ آ گئی, اب اونٹنی بیٹھتی ہے. پیغمبر نے اوسنی سے اترنا نہیں, اب پھر اوسنی اٹھتی ہے, اس مکان کا تلاش کرتی ہے, اب پھر وہیں آ کر بیٹھتی ہے. اب نبی فرماتے ہیں, یا علی اوسنی سے اتر آئے گی. ادھر سے علی نے اپنے قدم کو زمین پر رکھا, وہیں سے پیغمبر نے اعلان کیا, یہی مسجد نبوی بناؤ, یہی مسجد میں رہو. میں عرض کروں گا, یا علی تیرے قدموں پر میں اپنے آپ کو قربان کر دوں, اس دنیا کو قربان کر دوں. یا علی یہ تیرے قدم کا حقیقت رکھتے ہیں, تیرے قدموں کا کیا شان ہے. یعنی یہ قدم مکے میں سب سے پہلے جس جگہ پر آتے ہیں تو وہ کعبۃ اللہ کہلاتی ہے, اور مدینے میں جہاں آتے ہیں تو مسجد نبوی کہلاتی. پھر بات پر گرا دے. دنیا میں کوئی علی کے قدموں کا جواب نہیں لا سکتا. یہ قدم مکے میں آئے تو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آئے, مدینے میں آئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آئے. چلو آپ سے بابا جی بولے. علی جان گرامی, علی نے اپنی جان کو فدا کر کے پیغمبر کی جان کو بچایا, اور قرآن یہی کہہ رہا ہے, من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اے انسانوں, اگر تم نے ایک آدمی کی زندگی بچائی تو وہ تم نے سارے انسانوں کی زندگیوں کو بچایا. اور امام کی تفسیر کیا ہے کہ یہاں زندگی سے مراد صرف یہ حیات نہیں ہے, بلکہ یہاں زندگی سے مراد ہدایت ہے. کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو ہدایت دی تو وہ ایک آدمی کو آپ نے صراط مستقیم نہیں دکھایا, بلکہ آپ نے پوری کائنات کو صراط مستقیم دکھایا. چلو آپ سے بابا جب موضوع کی طرف آ رہے ہیں, موضوع جہاں پر تربیت اولاد. ابھی غانے گرامی, یہ وہ اہم ترین عنوان ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خدا فرماتے ہیں کہ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں اور ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اولاد اللہ کے راستے سے ہٹ جائے, ان کی اولاد گناہوں میں غرق ہو جائے, ان کی اولاد شیطان کے راستے پر چلنے لگے, تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ایسے والدین پر لعنت کرتا ہوں, ایسے ماں باپ پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری لعنت ہے جن کی غفلت کی وجہ سے ان کی اولاد کافروں نصرانیوں یہودیوں کی لعنت بن جائے. اب آپ نے دیکھا جب پیغمبر کسی پر لعنت کریں گے تو یقیناً وہ قیامت کے دن شفاعت پیغمبر کا حق کبھی نہیں حاصل کر سکتا, یعنی شفاعت پیغمبر سے محروم ہو جائے گا. اور یاد رکھیے جب تک انسان کو شفاعت پیغمبر شفاعت محمد آل محمد نصیب نہ ہو تب تک انسان جنت میں جا نہیں سکتا. سر بات کر کے آواز بنا ان تمام ارادات کے ساتھ ہے سر بات کر آواز بنا کر دیا سب ارادات کے ساتھ ساتھ گرانی یہ اہم ترین مسئلہ ہے, اہم ترین ذمہ داری ہے. تربیت اولاد چاہے تو نمازی ہو چاہے تو روزے دار ہو چاہے تو حاجی ہو کچھ بھی ہو, مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تمہاری غفلت کی وجہ سے تمہاری بیٹی تمہارا بیٹا اس طرح سے تمہاری اولاد اگر اللہ کے راستے سے ہٹ جاتی ہے اور تم کوشش کرو پھر اولاد بگڑ جائے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تمہیں ہدایت دینے کا وہ اگر ملتا رہے گا. لیکن اولاد کی تربیت میں اگر ماں باپ کوشش نہ کرے تو وہاں پر حکم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری ان سے لعنت ہے, میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہے, میں زنا سے بیزاری کر رہا ہوں اور وہ اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کر رہے ہیں. سلوات پر جواب دے بولے آپ نے دیکھا کہ قرآن اور اہل بیت کے بعد اللہ کی سب سے بڑی امانت جو آج جو ہمارے پاس ہے وہ جو اولاد ہے, اگر اس میں ہم نے خیانت کی تو چاہے ہم کتنے نیک انسان بن جائے مگر کبھی بھی ہم جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہے, کبھی بھی ہم جہنم کے عذاب سے خود کو نہیں بچا سکتے. کبھی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے انسانو خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. سن بات پر آواز بولے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نیک ہو جائے ہم متقی ہو جائے ہم نمازی ہو گئے بس کام ختم ہو گیا, مگر قرآن کہتا ہے صرف خود کو نیک بنانا اس سے تمہارا کام ختم نہیں ہوتا, تو انفسکم خود کو بھی جہنم سے بچاؤ, وہ اہلیکم اور جو تمہارا اہل جو تمہارا خاندان خاندان میں ظاہر ہے کہ بیوی بھی آ گئی اولاد بھی آ گئی انہیں بچانا بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب آپ نے دیکھا ابھی جانے گرامی صرف خود نیک نہیں بننا بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا ہے, اور جب اولاد کو ہم نے نیک بنانے محنت کی چاہے ایک اولاد چاہے ایک بیٹی چاہے دو بیٹے اللہ یہ کہہ رہا ہے اے انسانوں اگر تم نے محنت کی ایک اولاد کو نیک کرنے کے لیے تم نے وقت خرچ کیا تم نے مطالعہ کیا تم نے کتابوں کو پڑھا تم نے علماء سے پوچھا تاکہ اولاد کو صراط مستقیم پر رکھ سکو, تو اللہ یہ کہہ رہا ہے من احیاھا اگر ایک اولاد کو صراط مستقیم پر رکھا تو گویا تم نے کائنات کے انسانوں کو صراط مستقیم پر رکھا. سوال پر جواب دے دو گرامی مسئلہ یہ ہے کہ تربیت اولاد کا آغاز اسلام میں کہاں سے ہوتا ہے, تو میں نے عرض کیا یہ ایک سال یا دو سال کے بعد آغاز شروع نہیں ہوتا بلکہ آغاز نکاح سے ہوتا ہے. تربیت اولاد کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اسلام کی نظر میں نکاح سے. امام نے فرمایا جب بھی نکاح کرنے کے لیے جاؤ تو تمہاری نیت یہ نہ ہو کہ حسین حسین عورت ہونی چاہیے یا حسین لڑکا ہونا چاہیے یا دولت مند لڑکی ہونی چاہیے یا دولت مند لڑکا ہونا چاہیے, نہیں اسے دیکھنا چاہیے. امام نے کل آپ نے سنا امام نے کیا فرمایا کسی چیز کو نہ دیکھو ورنہ پچھتاؤ گے ورنہ دھوکا کھاؤ گے ورنہ دنیا آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے. کیا فرمایا جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ دیکھو جسے لڑکی دے رہے ہو جسے اپنی بچی دے رہی ہو دے رہے ہو اس کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں, بس ایک چیز تلاش کرو. اکثر ہم غلطی یہی کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھتے ہیں بچہ کتنا پڑھا لکھا ہے یا کتنا دولت مند ہے یا ہمارا رشتے دار ہے یا نہیں یا قریبی رشتے دار ہے. نہیں ابھی جانے گرامی اسلام نے اس چیز کی اہمیت نہیں دی کہ رشتے دار ہو یا غیر ہو بہت بڑا دولت مند ہو یا بہت بڑا حسین ہو. کیا کہا امام نے اللہ کرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر متقی ہے اگر خوف خدا ہے تو جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ کبھی تمہاری بچی پر ظلم نہیں کرے گا. چل رات کو آواز بول اور مقصد نکاح مولا علی نے بتایا, مقصد نکاح صرف لذت کو حاصل کرنا نہیں, کہا عقیل جاؤ ایسی عورت سے مجھے نکاح کرنا ہے جس کے بدن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو اسلام کے کام ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اسلام کیا حکم دے رہا ہے کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ صالح اور متقی اولاد پیدا ہو, ایسی اولاد پیدا ہو جو مرنے کے بعد بھی والدین کے نجات کا سبب بن جائے. سب آپ تجربہ بات بول الحمدللہ. اب نکاح کا مسئلہ ہو گیا, اب نکاح کا سلسلہ شروع ہونے والا. فوراً مولانا کے پاس آیا, آئے جاتے ہیں لوگ, کہتے مولانا یہ بتائیے کہ یہ تاریخ نعت تو نہیں ہے, یا تحفۃ الاحرام میں کھول دیتے ہیں کہ یہ جس تاریخ کو میرے بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو وہ بھی نعت نہیں ہونا چاہیے. اور کتنے بھی نہیں ہے یہ ضرور خیال رکھتے ہیں, اور آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے. اگر لکھا ہوا کہ نحس کے اکبر دن ہے اس دن نکاح نہیں ہوتا. ابھی جانے گرا نہیں, اپنی جو دن نحس ہے یہ اچھے ہے, اس میں علماء کے دو گروہ ہے. ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ دن بذات خود نہ نحس ہوتا ہے نہ نیک ہوتا ہے, دن جو ہے سارے برابر ہے. لیکن علماء کا ایک گروہ اسے نہیں مانتا کہ دن نحس ہوتا ہے یا دن برا ہوتا ہے, مگر علماء کا دوسرا گروہ کہتا نہیں, دن نحس بھی ہوتا ہے اور دل اچھا بھی ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا خود ہمارے یہاں علماء کے دو گروپ ہو گئے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ دل بنا کے خود نحس نہیں ہوتا, دل بنا کے خود اچھا نہیں ہوتا, دن سارے اللہ کے سارے دن برابر ہے. لیکن پھر قرآن کریم کی آیتیں آتی ہے کہ کچھ دن جو ہے وہ نحس ہے, کچھ دن جو ہے وہ اچھے ہے. تو علماء جو دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جو دن نحس بنا وہ اس لیے نحس بنا کیونکہ اس دن اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کیا. مزا تو خود دن نحس نہ تھا, مگر گناہوں کی وجہ سے جس دن عذاب نازل ہوا تو وہ دن نحس ہو گیا. اور اگر کوئی دن نیک بنا تو اس لیے بنا کہ اس دن کوئی رحمت خدا نازل ہوئی, کوئی رحمت خدا نازل ہوئی. کسی دن اگر انعام کی ولادت ہوئی تو انعام کی ولادت کی وجہ سے دن نیک بن گیا. اصل بات پڑھیے بابا دیو کہ دل اگر نحس ہے تو بدا کے خود نحس نہیں ہے, دل منحوس بن جاتا ہے گناہ کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے عذاب آتا ہے. اور اگر دل نیک ہوتا ہے تو نیک اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن کو رحمت خدا نازل ہوئی ہے, تو نعمت خدا نازل ہوئی ہے. تو بس کبھی جانے گرا ہوں. اب آپ نے دیکھا کہ والدین یہ تو تلاش کرتے ہیں کہ مولانا نکاح اس دن کا ہو جس دن 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 نحس نہ ہو, مگر دل نحس کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر نکاح کے اندر اگر شادی کی محفل میں ہم نے گناہ کیا, اور گناہ بھی نہیں بلکہ گناہوں نے کبیرہ کیے اور کھلے کھلے عام کیے, اگر شادیوں میں ہم نے گناہوں نے کبیرہ کیے چاہے نیک بھی ہی کیوں نہ ہو, مگر اس گناہ کی وجہ سے وہ شادی وہ نکاح منحوس ہو جاتی ہے. فرمایا پر جناب آدھے بل فرمائی آپ, کیونکہ اصل نحس دل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گناہ کی وجہ سے قوم پر عذاب آتی ہے. اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جناب ہم شادیوں میں کتنے نحس کام کرتے ہیں, کتنے گناہوں میں کبیرہ کرتے ہیں. جناب سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً پاکستان انڈیا میں یہ مسائل زیادہ ہے, آپ کے یہاں شاید ہو یا نہ ہو مجھے دقت سے معلوم نہیں, لیکن یہاں ہوتا ہے کہ شادی میں جتنا اسراف ہوتا ہے وہ کسی اور کام میں اسراف نہیں ہوتا. اور اسراف جو ہے وہ عمل شیطان بھی ہے اور گناہ ہے کبیرہ بھی ہے. اب آپ نے دیکھا ایک گناہ تو شادی میں یہ ہوتا ہے کہ اسراف گناہ ہے کبیرہ ہے, اور دوسرا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا گناہ ریاکاری کا ہوتا ہے. اس گناہ بڑے بڑے فائیو اسٹار ہوٹلوں میں شادی کی دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں صرف جو ہار لیا جاتا ہے اس کا جو کرایہ ہوتا ہے ایک رات یا ایک دن کا وہ کم سے کم آدھا لاکھ ہوتا ہے, 50,000 تو صرف کرایہ دیا جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا یہی 50,000 روپے اگر یتیموں کو دیے جاتے, اگر غریبوں کو دیے جاتے, اگر مخلصوں اور فقیروں میں تقسیم کیے جاتے تو کتنا اجر ملتا, مگر یہ ہم نے ریاکاری کے لیے کہ ہمارے بیٹے کی شادی اتنے بڑے ہوٹل میں ہوئی, اتنے بڑے ہال میں ہوئی. یہ ریاکاری جو شرک ہے, اور ریا ہے شرک, یہ بھی شادی میں شریف ہو گیا جبکہ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا پیغمبر نے عورتوں کو جمع کیا, ایک خصوصی خطبہ عورتوں کے لیے دیا, کیونکہ اکثر بدعتیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو جناب جو رسم چلی آ رہی ہے وہ آج ہمیں کرنی ہے. پیغمبر نے انہیں جمع کیا, کہا خبردار زہرا کی شادی میں کوئی گناہ نہ ہوتا, خبردار زہرا کے نگاہ میں کوئی رسم گناہ نہ ہونے پائے, سلو ہونے پائے. پیغمبر نے فرمایا کیونکہ نکاح میں اگر گناہ ہوگا تو اس گناہ کا اثر دلہے اور دلہن پر بھی ہوگا, بلکہ آنے والی نسل پر بھی ہوگا. اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ گناہ سے ہی تو اصل چیز محض بنتی ہے. اے مومن, اے مومنہ, ہمیں یہ تو فکر ہے کہ دل محض وہ ہونے چاہیے, لوگ ہونے چاہیے, مگر ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ گناہ کے ذریعے سے تو خود بخود اس شادی کو ہم منحوس بنا دیتے ہیں. سر آپ کو ہمارا بھی بولو اور پھر اس کے علاوہ شادی اور نکاحوں میں جتنی بے پردگی ہوتی ہے, بے پردگی کا گناہ کبھی مکس گیدرنگ ہوتی ہے, کبھی کہیں پر میوزک کی ہوتی ہے, میوزک گنا یہ گنا ہے کبیرا. اب گنتے چلے جائیے, ریا کاری شادی میں گنا ہے کبیرا, اور پھر اسراف گنا ہے کبیرا, بے پردگی بے حیائی گنا ہے کبیرا, اور پھر میوزک گنا ہے کبیرا, پھر گنا گنا ہے کبیرا. جب چار پانچ سے گنا ہے کبیرا کسی شادی میں ہوں گے تو ابھی دار گرامی وہ شادی لوگ کیسے ہوگی, پھر اس اولاد سے ہم کیا مطمئن رہیں گے, کیا امید رکھیں گے, وہ اولاد ہماری مٹی بنے گی, وہ فرما بردار بنے گی. جب سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو نکاح میں گنا ہوگا اس کے اثرات آنے والی نسلوں پر بھی پڑیں گے اور اس دلہے اور دلہن پر بھی پڑیں گے. سلوات پر ہی آگے بولے یعنی ایک تو بعض شہروں میں ایک اور بھی لانت, وہ جہیز کی لانت. چاہے جہاں ہو مگر جب تک جہیز نہ دیا جائے تو دلہا بگڑ جاتا, لڑکا بگڑ جاتا. اب آپ نے دیکھا جہیز ایک ظالمانہ رسم, ایک ہندوانہ رسم ہے, ایک کافرانہ رسم ہے. کہ بڑا باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ مجھے اتنی بڑی گاڑی ملے گی, کیونکہ یہ جو میری دلہن ہے, جو دلہن بننے والی ہے, اس کے جو اتنے بھائی وہ خرید میں کام کر رہے ہیں, لہٰذا وہاں سے پیسہ بھیج دوں ورنہ میں شادی نہیں کروں گا. سب آپ کا ہلاوا دے بول جہیز جیسی لانت جسے ظالمانہ ایک رسم کہا جا سکتا ہے, علی والے گرامی, جس نکاح میں ظلم بھی ہو اور اتنے سارے گناہ ہو تو بتائیے وہ نکاح کیسا ہوگا. اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے, دوسرے بدتمیزی ہوتی ہے, اور جب مولانا آتا ہے تو ذرا میوزک کو بند کر دیا جاتا ہے, بس نکاح ہو گیا, مولانا نکلا, پھر وہی دوسرے بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. علی والے گرامی, یہ آج ہماری نکاح کی حالت ہے. نکاح کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا نکاح کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نکاح میری سنت, نکاح میری سنت ہے. یاد رکھیے, آج مسلمانوں نے جتنی پیغمبر کی اس سنت کی توہین کی ہے, کسی اور سنت کی توہین نہیں کی. یہ مثال دو, دو رکعت نماز پڑھنا بھی سنت ہے نا, زیارت امام حسین پڑھنا بھی سنت ہے. اگر کوئی آدمی دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے پھر نماز کے دوران ناچنے لگے, ڈانس کرنے لگے, شراب پینے لگے, یا ایسا کوئی گناہ کرنے لگے تو آپ اسے پکڑ کے ماریں گے نہیں. اے بدبخت, اگر تجھے نماز نہیں پڑھنی تو کم سے کم نماز کی توہین تو رکھا. جیسے دو رکعت نماز تو دوران اگر کوئی میوزک بجائے تو آپ اس کی پٹائی کر دیتے ہیں, اسے مسجد سے نکال دیتے ہیں. اسے دو رکعت نماز بھی سنت ہے اور نکاح بھی سنت ہے, ہر کچھ نہیں ہے. یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے, وہ بھی سنت ہے. اس سنت کی توہین ہم دیکھتے ذرا برابر غیرت میں نہیں آتے. کم سے کم ایسی لفظوں سے ہم بائیکاٹ کر کے اس سے چلے جائے تو بھی اس کے ذریعے سے تبلیغ ہوگی. سر آپ کا جواب آگے بڑھا یہاں توہین جو ہے وہ پیغمبر کی سنت کی ہو رہی ہے. جہاں پیغمبر کی سنت کی توہین یعنی پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے, مگر ہم یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ رشتے داری کا معاملہ ہے, دوستی کا معاملہ ہے. علی جان گرامی, اور اسی طوفان بدتمیزی میں نہ دلہے کو کچھ پتا چلتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہے, نہ دلہن کو پتا چلتا ہے کہ میرے کیا رائٹس ہے, اور آگے چل کے کئی پرابلمس ہوتے ہیں اور پھر وہ جہادت کی وجہ سے ہوتے ہیں. سلوات پر جواب آگے بولے. جب کہ نکاح سے پہلے بہت ساری چیزیں واجبات میں سے ہیں,
ہم سمجھتے نکاح کے بعد اب ہر چیز واجب ہو گئی، ہر چیز ہمارے لیے حلال ہو گئی، ایسا نہیں ہے. نکاح کے بعد بھی دلہے دلہن کے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہے، کچھ واجبات ہے. مگر ان ہنگاموں میں جہاں میوزک کی آواز آ رہی ہو، جہاں اس طرح کی محفل ہو، بتائیے دلہے کو کیا پتا چلے گا، دلہن کو کیا پتا چلے گا؟ کچھ پتا نہیں چلتا. اور پتا چل جاتا ہے کہ نکاح ہو گیا. اور ان گانوں میں ہم نے سنا ابھی جانے گرامی بہت افسوس سماچار، 60-70 برس کی عمر کے قریب لوگ ہم سے آگے مسئلہ پوچھا، وہ مسلسل قائم حرام میں مبتلا تھے، مسلسل گناہ کر رہے تھے، جبکہ ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے، انہوں نے بھی شادیاں کر لی، مگر ان بیچاروں کو پتا نہیں تھا کہ نکاح کے بعد بھی یہ چیز حرام. آپ نے دیکھ کہ مسلسل ایک قائم حرام میں مبتلا تھا. اور یہاں کی بات نہیں بلکہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں اتنے علماء رہتے ہیں، جہاں اتنے مدرسے ہیں، وہاں کی بات کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ وہاں کی شادیاں اسی طرح سے ہوتی ہے. ابھی جانے گرا نہیں ایسا ہی آتا آپ کی خدمت میں کرو. بسل دبئی میں مولانا صادق علی شاہ صاحب ہیں، ایک بزرگ عالم، ان کا ہاتھ کیا کہنے لگے، میں نے کہا پڑھانے گیا، میں نے لڑکے سے پوچھا بیٹے تیری شادی ہونے والی ہے، مبارک ہو، تجھے وقت میں جناب اتارنے آتا کیا؟ مولانا وہ کیا ہوتا ہمیں کہیں شادی کرنے چلے ہیں مگر وقت اتارنے کا پتہ نہیں. عمر کتنی ہے ماشاء اللہ؟ 28 برس 30 برس. اب مولانا کو بہت غصہ آیا، یہ آرشیا یہ مسلمان کہ بچے کی شادی ہونے والی ہے، باپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں جناب کیا ہوتا ہے. وجہ یہی ہے کبھی بارے گرانی شادی میں، شادی کے دوران یہ موقع نہیں ملتا کہ عالم دین آئے اور بتائے کہ جناب آپ کی یہ حقوق ہے اور ان کی یہ حقوق ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکرو ہے، یہ واجب ہے. بتانے کا موقع نہیں ملتا، ایک طوفان ہوتا ہے، بس عالم کو پانچ منٹ دینے میں چاہتا ہے کے لیے آتا ہے، پھر اسے نکال دیا جاتا ہے، پھر اپنی مرضی سے سب کچھ لیا جاتا ہے. جناب کو یہ آواز ہے اگر نکاح سے گناہ گناہ ہوا تو اس گناہ کا یقین اثر ہوگا، دلہن پر بھی اثر ہوگا، دلہے پر بھی اثر ہوگا. ابھی گھر گرا بھی کتنی چیزیں ہیں جو بتانا بہت ضروری ہے مگر بتایا نہیں جاتا. مثلا حرام کے مسئلے ہے، ایک تو مشکل یہ ہے کہ پہنچانے میں کمی ہوئی، اور پھر ہمارے ہے جو ریلیجس میں لوگ ہے، مذہبی لوگ ہے، ان کے اندر بھی ایک مسئلہ. یہ تو ان کی بات کر رہا ہے جو میری مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے. لیکن آئیے ان لوگوں کی طرف جو ماشاء اللہ بالکل دیندار، ان پاکستان انڈیا کا ماحول بتا رہا ہے کہ اگر دیندار لوگوں کو کہیے ان کے ہاتھ اور مصیبت ہے، وہ کیا مصیبت ہے؟ جب یہ مسائل سے لوگ واقف کیوں نہیں کہ 70 برس تک دینا ہمیں مبتلا ہے؟ واقف اس لیے نہیں کہ اگر ممبر سے کسی مولانا نے شریعت کا مسئلہ بیان کر دیا اور بگڑ جاتے ہیں کہ جناب مولانا یہ بات ممبر سے پہلے بھی نہیں ہے، پھر آپ پہلے آگے بولے. یہ ریلیشنل اسلام جناب کون سی چیز نمبر سے بتانے کی ہے اور کون سی نمبر سے بتانے کی نہیں؟ کبھی میں نہیں بولا نا، یہ تو نمبر سے بتانے کی چیز ہے. آپ نے تو حق کر دی، آپ نے تو آج نمبر کی توہین کر دی. یعنی اس نمبر سے جتنا فساد جمع کیا جائے، ملازمہ کہا جائے، کچھ بھی کیا جائے، مگر ہمارے پاکستان ہندوستان میں ایک یہ مصیبت ہے کہ یہاں سے اگر شریعت کا مسئلہ کوئی بیان کر دیا جائے، اور یہ پرانے لوگ جو ہے جن کی پرانی ذہنیت ہے، ریلیشنل اسلام رکھنے والے، وہ گزر جاتے ہیں کہ مولانا نے حق کر دی. آج تو مولانا نے بہت خراب بات کر دی. ایک خراب باتیں نہیں کرنی چاہیے، بچیاں بھی مجلس میں آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں. مولانا کو یہ مسئلہ اکیلے میں بتانے کا ہے، ممبر سے بتانے کا نہیں. جبکہ پیغمبر نے یہ جتنے مسائل بتائے یہ ممبر پر بیٹھ کر ہی بتایا ہے. سب آپ کو جو آواز ہے یہ مصیبت ایک مذہبی لوگوں کی مصیبت اور ایک ان لوگوں کی مصیبت جو مذہب سے دور ہے. بھائی اب اپنے انہیں لوگوں سے پوچھا، بھائی قرآن کہنے کا جو حق ہے ممبر سے کہا ہے تو قرآن کا ترجمہ کرنے کا بھی حق ہے. میں تکلیف ہے، میں قرآن کرتا ہوں، پھر تو اعتراض نہ کرو. اور قرآن کی حالت سے یس اللہ میں چاہیے وحید میرے بابا یہ کچھ ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ترجمہ کرنا پڑے گا نا. یہ قرآن کی حالت ہے یس اللہ میں چاہیے اگر وحید یہ کچھ ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کوئی ہو اگر انہیں پڑھو تو ریل سے وقت اپنی بیویوں سے دور رہو. اور میں جو بیماری ہے کیونکہ دور رہنا واجب ہے اور قریب ہونا حرام ہے. اور وہی میں گناہ بتا چکا کہ 70 برس سے ایک دور رہا اس بنا ہی میں چلا تھا کیونکہ ممبر سے کبھی سنا نہیں تھا. جب آپ کو جو اتنی چیز ہے یہ بلا کے رو اگر آپ اور آپ کی روزہ قبلا کے رخ ہے تو یہاں قبلا کے رخ ہونے کے لیے بھی حکومت کا حرام ہے قبلا کی طرف رخ نہ ہونا چاہیے. اور جب بھی ہم لوگوں نے کام کرے ہیں کئی لوگوں نے آ کر کہا مولانا ہمارے اتنے سال شادی ہو گئے مگر کسی نے نہیں لگا. آپ دیکھ کے چلے جائیے. پھر یہ ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہماری اولاد نالائق ہو رہی ہے, ہماری اولاد پر تمیز ہو رہی ہے, یہ وہی وجوہات ہے. جب ہم پہلے آرام کرتے رہیں گے تو ہماری اولاد جو تبدیل قانون کے ہاتھ سے نکلے گی. جب تو تربیت سے اولاد کا آغاز جو ہے پیغمبر خدا فرما کرنے کا حاصل ہوتا ہے. چلو سمجھے مولانا جو ہے کتنی چیزوں کے بارے میں سختی سے منع کیا ہے روایت میں. پیغمبر کا پورا خطبہ ہے تو یہ جو چیزیں حرام ہے, یہ چیزیں مکرو ہے. تم ان چیزوں میں اگر تم مبتلا ہو جاؤ گے تمہاری اولاد اندھی پیدا ہوگی, تمہاری اولاد بندی پیدا ہوگی, تمہاری اولاد کتنی پیدا ہوگی. اور ایسے واقعی ہوتا ہے مگر ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ کس طرح سے شریعت کا حکم ہے. درخت کے نیچے اگر تم نے کوئی ایسی حد رکھی تو تمہارا بچہ قاتل بھی پیدا ہو سکتا ہے, ظالم بھی پیدا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے منع کیا کہ جب دور رہا ہے, جو سورج نکل رہا ہے جوان کے وقت غروب کے وقت اور اسی طرح سے طلوع کے وقت, جب سورج ڈوب رہا ہے جب سورج نکل رہا ہے اس وقت میں تم نے حرکت کی تو تم تک کھائے گی. کوئی نہ کوئی برا اثر تمہاری اولاد پر پڑنے والا ہے. سب آپ سمجھ رہا ہے جو ممبر اگر بیان نہیں دیے جائیں گے تو پبلک کو کیسے پتا چلے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہماری پورے سیزن لائف ہے, اس لیے ہم منع کرتے رہیں گے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اولاد بھی ایسی ہی نالائق پیدا ہوتی رہے گی اور اس میں اولاد کا کتنا کم ہوگا, ماں باپ کا کتنا زیادہ ہوگا. سب آپ کو جڑا جاتے بولے تو فرمایا خوشی ہے اگر بچے سے شیطانی آ رہا ہے, چاہے بیوی کے ذہن میں ہے چاہے میاں کے ذہن میں, اگر بچے سے شیطانی ہے پرین پیشن شیطانی ہے تو اسی بچوں کے ذریعے سے شیطان تمہارے اولاد میں شریک ہو جائے گا. اسی لیے حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور بہترین ذکر یہی اب کا پھر اللہ کیا پڑھا کرو تاکہ تمہاری بری عادتیں تمہارے اولاد کی طرف منتقل نہ ہونے پائے. اللہ کا ذکر ان چیزوں کے بارے میں صبح سن لیجیے اور علی علیہ السلام کی حکومت ہے جو میاں بیوی آئے ہیں دونوں کا رنگ گورا ہے اور ان کے جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کا رنگ بالکل کالا, اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں, یہ میرا بیٹا نہیں ہے, میری بیوی نے خیال رکھی مولا علی علیہ السلام کے خلاف کے پاس فیصلہ اس طرح سے جواب آگے بڑھے. میرے رنگ جیسا ہے میں تمہارا جیسے تمہارا جیسا میری بیوی کا خیال ہے, میں نے کرنا ہے تو مت نہیں لگا جو تمہارا ہی بیٹا کیا ہونا آپ سے سچا ہے, لیکن مجھے مطمئن کری ہے نا کہ کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے, میرا رنگ جو ہے بیوی کا رنگ جو ہے بیٹا جو ہے کالا. جواب نے کہا ابھی آئے تو ابھی آپ نے اس کا ترجمہ سنا کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے تمہارے اولاد میں بھی اور تمہارے بھائی میں بھی. تو امام نے کہا جب جس وقت نطفہ ٹھہرا جس وقت نطفہ ٹھہرا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں, جب امام نے یہ ایکسپلینیشن کیا امام کو کوئی رہتا مجھے بتایا کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے, کہا جب نطفہ ٹھہرا اس وقت یا تمہاری بیوی یا تمہارے بہن میں کسی کالے آدمی کے تصور ہوگا یا تمہارے اس کمرے میں کسی کالے آدمی کی تصویر لگی ہوگی, تمہارے کمرے میں کسی کالے آدمی کی تصویر ہوگی اور اس وقت ذہن جو ہے تمہاری بیوی کا یا تمہارا اس طرح متوجہ ہو گیا ہوگا اور اسی وجہ سے یہ تمہارا بیٹا کالا ہوا ہے. تو جب دونوں سے پوچھا گیا تو چیز ثابت ہوگی تو آپ اندازہ لگائیے جواب کا ذہن اگر چلا جاتا ہے تو وہ چیز اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے, تو اگر انسان کوئی گناہ کر لے اور توبہ نہ کرے انسان استغفار نہ کرے تو یقیناً وہ تمام کے تمام بری صفات بھی اولاد کی طرح منتقل ہو جاتی ہے. سب آپ کو جواب دے سب سے اہم ترین اسٹیج ہے, یہ بالکل بیس ہے, یہ بنیاد ہے اولاد کی تربیت کی. اگر اس وقت ذرا ماں باپ توجہ کرے ذرا سی احمد کرے خود کو پاک پاکیزہ رکھے باخود رہے ذکر خدا رہتے رکھے آپ دیکھیے کیا احوال ہے, یہ خود شادی کی پہلی رات تو کتنی احوال ہے. جناب آپ جائیے اور دو رقم نماز شکرانہ ادا کیجیے اور دو رقم نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد کتنی دعائیں ہیں, ایک دعا یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کی پریشانی پر پڑھیے, ایک دعا یہ ہے جنہیں بے شمار دعاؤں کا سلسلہ ہے اور ان دعاؤں کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ آپ کو بیٹا ایسا لوگ اور خالح دے جاتا فرمائے. اور آپ نے دیکھا اصل یہی مقصد نکاح ہے کہ جو اولاد بنے وہ متقی اور صالحین بنے. سب آپ صحیح بنا دے بنے اگر متقی اور صالح اولاد نہ بنے کبھی بارے گرام مقصد نکاح فور کرے. میرا اہل بار کو یہی ہمیں تعلیم رکھا تھی کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ایسا بیٹا بنے جو تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جائے. تو کیا کہ سنا کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو یہی اولاد ماں باپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے, اور اگر اولاد کی صحیح تربیت ہم نہ کریں تو قلم کی ہری ساتھی سنی کہ ماں تو بحجاب تھی مگر بیٹی وہ ہدایت, بیٹی جہنم میں چلی گئی وہ ہدایت کی ہدایت, اور ماں جہنم میں چلی گئی بیٹی کو ہدایت کی تعلیم نہیں ہوتی. میں سمجھائی گیا ہوں یہ وہ مسائل ہے, یہ وہ نیتی ہے, یہ وہ سب کا جاریہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے آواز میں اس کا تناب منتقل ہوتا رہتا ہے. مرنے کے بعد انسان کا رواج نہ ہے اہم ہو جاتا ہے, لیکن تین چیزیں ہیں اور ان میں سے یہی چیز اہم ترین سر فہرست چیز ہے کہ اگر اولاد آپ کے سامنے ہے تو یقیناً وہ اولاد جب تک زمین پر عبادت کرتی رہے گی, خیر و خیرات کرتی رہے گی, نیک اعمال کرتی رہے گی اور آپ کا اس میں حصہ ہے, تربیت میں آپ کا حصہ ہے, تو یقیناً وہی تمام سوال آپ کو قدر و قیامت زمین پر ہے. رسم آپ کو بلا اصحاب اسلام حسین کی اولاد اور خود ان کی زندگیوں کو دیکھ لے جس میں نے قدر کیا کہ حبیب ابن مظاہر کی تربیت کس طرح سے مظاہر نے کی کہ تمنا کی کہ اللہ کی جانب شہید ہو جائے, اور اسی طرح سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد ایسی بنے کہ جب تمہارے ضمانت جب اللہ تعالیٰ کر جائے شریف دنیا میں تفریح لے آئے کہ ہماری اولاد امام کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے, قرآن کے قدموں پر جان صاف ہو جائے, اور دوسری شہادت کا شوق کربلا میں جس طرح سے ہر آدمی بھی چاہ رہا ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو. اگر کیا کچھ اسلام حکم ہوتا کہ اگر اولاد پالے چاہتے ہو تو میں آپ کو دعا مانگنی چاہیے, اب تک پار کرنی چاہیے کہ پالنے والے ہماری بری عادتیں ہماری اولاد کی طرح منتقل نہ ہو, اور یہ تب ہوگا جب انسان حقیقی توبہ کر لے, جب تک کہ توبہ حقیقی نہ ہو تب تک انسان کی صفات ختم نہیں ہوتی, بلکہ وہی طرح کر وہ اولاد کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں. اور حقیقی توبہ اگر دیکھنی ہو تو آئیے کربلا میں دیکھ حضرت ہو کس طرح سے حبیب کی توبہ کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے, کبھی بارگرانی نہیں دیکھتے اس سب آسور بے چین ایک مرتبہ نہ اعتراض کر جاتے, پانی پینے کے لیے جاتے اور پانی پی رہے ہیں مگر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بیوی کہہ رہی ہے, اسی بیوی کی آواز آ رہی ہے کہ میں اور تیرا گھوڑا بھی پانی پی رہا مگر ندی کے بیٹے ندی سے ملنے لگنے بچے تین دن کو چاہتے ہیں ابھی جانے گرام لہر کے زمین کی آواز تھی اور پڑتا پشمان ہے گھر میں آ کر دیکھا کہ خیمے کے کونے میں ہر کی چار طرف کی بیٹی ہو رہی, لا کے دیکھا فوراً رونا بند کر دیا, کہا بیٹی کیوں رو رہی, کہا بابا اگر ناراض نہ ہو تو بتاؤ, کہا ناراض نہیں ہوگی بتاؤ کیوں رو رہی, کہا بابا صبح کو میں کھیلتے کھیلتے امام حسین کے خیموں میں چلی گئی تھی, لوگ منظر میں دیکھ آئی ہو اس منظر کو یاد کرتے ہو رہی, کہا کیا دیکھا, کہا بابا نے مجھے دیکھا 40 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں میں خالی کوئے خالی پیالے تھے اور سب کہہ رہے تھے الحتش الحتش آئے پیاس, بابا نے کہا تھا انصاف کہ ہمارے حیوان بھی پانی پیے اور ندی زیادہ پانی کے کپڑے کے لیے طرف رہے, بابا پھر حسین کی شکیلا میرے قریب آئی مجھ سے بڑا پیار کیا, بابا آپ نے لوگوں کا پانی بند کیا مگر سب مجھے پیار کر رہے تھے, سید یادیاں مجھے روز میں پا رہی تھی, بابا پھر شکیلا مجھے شہروں میں لے گئی, بابا وہی مندر مجھے کر پا رہا ہے, میں نے کیا دیکھا کہ کئی بیویاں ہیں اور جوارے کے سر رکھ کے لارو کٹار رو رہی ہے, بابا میں نے سمجھا کہ شاید کوئی بچہ مر گیا ہوگا, بابا میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو علی اکبر تھا, بابا پیار سے علی اکبر تڑپ رہا تھا, بابا اب مجھے نیند نہیں آ رہی, جب ہے کہ بند کرتی ہو تو علی اکبر کا جیوا نظر آتا, یہ دوسری ایک اور چیز ان کے سامنے آئی اور میں اب کیا کہ سچی توبہ کروں گا, پھر کیسے آ رہے اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے نکالنے کے لیے اپنے آنکھوں کو بانا امام حسین کی طرف کریں, لشکر حسین کے قریب آئے اور گھوڑے سے اترے اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھا اور ایک جملہ کہا رحمت للعالمین کے بیٹے کائنات کا سب سے بڑا گناہگار آپ کے قدموں پر گرا ہوا ہے, مولا اما فاطمہ رہرا کے چادر کے سجدے میں اس گناہگار کو پڑھو, یہ خدا دار یہ کہنا
امام حسین گھوڑے کے اترے ماضی سے اٹھایا اور کو سینے سے لگایا کہا بھیا بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا. اب جو حسین نے بھائی کہا ابھی اکبر گھوڑے سے اترے عباس گھوڑے سے اترے عزیز ابن مظاہر اترے سب نے مبارک بات دی. اکبر نے کہا چچا جان تجھے مبارک ہو. عباس نے کہا بھائی جان تجھے مبارک ہو. مبارک مبارک کی آوازیں آ رہی ہے. ادا کرو توبہ شرمندگی کا نام ہے, شرمندگی کا نام ہے. ہور کا سب نیچے ہے آج کو بہا رہے ہیں اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے. اور جتنے وقت بھی حسین کے پاس آئے ایک مرتبہ حسین کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں تھی بلکہ سر جھکا رہا آنکھ بڑھتے رہے. اپنے مبارک مبارک کی آواز اس خیمے میں گئی. جناب زینب نے پوچھا اپنے شہزادے سے پوچھا بیٹے یہ کیسی آواز. بیٹے نے کہا اللہ جس آدمی نے ماہر جان کا راستہ روکا تھا وہ توبہ کر کے ماہر جان کے لشکر میں آ گیا. میں نے دیکھا میرے بچوں ذرا ادھر آؤ دیکھو ایک طرف ایک بچہ میرا ہر کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے ایک بچ ہر کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے اور ماہر جان کہہ کے سلام کہنا اور کہنا ماہر جان نبی کی بیٹی لہرا کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے. میں خدا کر رہی ہوں شہزاد چلے ایک ہر کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا ایک ہر کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا یا ماہر جان کر کے سلام دیا یا ہر کا جسم جہاں لگا شہزادے میں لہدار ہو مجھے نام جان کر کے میں اتارو. اور دوسرا جملہ جس نے ہر کو ہلا دیا وہ یہی تھا نام جان زہرا کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے. میں سدا دار یہ سننا تھا اور روتا روتا امام حسین کے قدموں پہ آ کے گرا کہ مولا آپ نے تو مجھے معاف کر دیا مگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں آپ کی سواری پہ روتا تھا تو محملے سے رونے کی آوازیں آئی تھی. مولا تب تک میں اتنی نام سے نہیں مر سکوں گا جب تک زہرا کی بیٹی ہے مجھے معاف نہ کر دوں. اب امام حسین میں آ کر کہا میں اور معافی مانگنے کے لیے آیا ان کو معاف کر دے میں نے معاف کر سکتی تھی مگر یہ سادات یا ابھی کا بھرانا ہر ایک کی اپنی شان ہے. ادھر سے ہوتی معافی اور جناب ہمارے حسین کا یہ کہنا میں لینا پھر معافی مانگنے آیا ہے ان کو معاف کر دو. ادھر سے جناب محنت کی آواز آئی حسین بھیا جا کے ہر سے کہہ دو چاہے ہر بھائی مجھے شرمندہ نہ کر دن ہزار معافی مانگ رہا ہے اور کریم ابن کریم کی بیٹی شرمندہ ہو رہی ہے. اے بھیا ہر مجھے شرمندہ نہ کرو کیونکہ تم اس وقت آئے ہو جس وقت ہمارے گھر میں پینے کے لیے پیسے نہیں. ہم سادات ہیں ہمارے گھر سے کبھی کوئی سرانی خالی نہیں رہا کوئی مہمان خالی نہیں گیا. اور میں علی کی بیٹی رہتا کرتی ہوں کل قیامت کا دن ہوگا بابا سے کہوں گی بابا اور ہمارے پیاسے مہمان سے آج ہر کی دعوت سے معافی مل گئی. لیکن حقیقی توبہ ہر چاہتے ہیں تاکہ تمام کفاتے سبھی مر جائے اور خدا کے حسین کے قدموں پر گرتے ہیں کہتے ہیں مولا ابھی تک میں مطمئن نہیں ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے. مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیں میں اپنے بیٹے کی دڑکتی ہوئی یاد دیکھوں تاکہ میرے گناہوں میں کمی ہو جائے. حسین منع کرتے ہیں مگر یہ بھی آ کر اجازت لی اور ان کا بیٹا آگے بڑھا مری ہی جوان مرضی سے لڑا لیکن ہزاروں کا مقابلہ کب تک کرتا. ایک مرتبہ گھوڑے سے گرا آواز بھی بابا گھوڑے سے گر گیا ہو اور گھوڑا بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش دیکھی بیٹے کو اٹھانا چاہا وہ امام حسین نے پیچھے سے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک جملہ کہا اے ہور بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی نہیں جائے گی. میں کہوں گا مولا آج ہر کو لاش اٹھانے نہیں لے رہے ہیں مگر ابھی تیری دیر ہوگی اکبر کی لاش آپ کے حکام پر. اللہ 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 ا